نے اپنے ان اہداف و مقاصد کو حاصل کیا کہ جو اس 12 روزہ جنگ کے اندر اس نے معین کیے تھے۔ بہرحال اس کے ہر حملے کا ٹھوس جواب دیا گیا اور امریکہ کو بھی جو ہے وہ ٹھوس جواب دیا گیا ہے، اور خود امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے حال ہی میں جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قطر میں جو اس کا ایئر بیس تھا وہاں پر جو ہے وہ ایرانی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ آ کر لگا ہے، اور اس سے جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور یہ وہ جنگ کا موڑ تھا کہ جہاں پر آ کر جو ہے وہ امریکہ اور قاسم صہیونی حکومت کو جو ہے وہ جنگ بندی کی درخواست کرنا پڑی۔ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی پوری طاقت توانائی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، اور آئندہ بھی اگر قاسم صہیونی حکومت ہو یا امریکہ ہو یا اور کوئی کہ جو ایران پر ٹیڑی نگاہ سے دیکھے گا، تو ایران نے بتا دیا ہے کہ جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ وعدہ صادق 1 ہو 2 ہو یا 3، وعدہ صادق کا سلسلہ جاری ہو ساری
رہے گا۔
بہرحال یہاں پر ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو تہران کے لیے پیغامات ارسال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تاثرات بھی جو ہے وہ نشریات کے حوالے سے دیتے ہیں۔ یہاں پر ان سامعین کا ہندوستان اور پاکستان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو ریسپشن جو ہے رپورٹس ہمیں بھیجتے ہیں اور ریکارڈنگ کر کے بہن نائید انوری نشریات جو ہے وہ سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ریڈیو تہران کے پروگرام جو ہے ہم ریڈیو سے سن رہے ہیں، جو ایک خوش آئند بات ہے۔
بہت
بہت شکریہ، بہت نوازش جناب وسیم صدیقی صاحب کے آپ نے یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی۔ بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے، جہاں رہیں سلامت رہیں،
خدا حافظ۔یا سمعین، ابھی آپ اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ سمعین، سوچ ہی ایک انسان کو دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ ذہن میں خیالات کا پیدا ہونا ایک قدرتی عمل ہے، مگر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ اچھی رکھیں گے تو اپنی دنیا بدلنے کا فن بھی جان لیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی و مشکلات دور فرما دے، سکون قلب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں سامعین، اچھی سوچ کا حامل انسان ہی معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھی سوچ زندگی کے اندر انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اچھی سوچ کے ذریعے سے ہی انسان اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی فکر اور سوچ کے اندر انحراف پیدا کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کے اندر بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اگر سوچ، فکر اور اسی طریقے سے خیالات کا تناظر اچھے پیرائے میں موجود رہے تو یقینی طور پر انسان ایک سنجیدہ عمل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ ایسا سنجیدہ عمل کہ جو اس کو ہمیشہ ایک اچھے مقام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ گھر انسان کے لیے ایک پرسکون مقام ہے۔ گھر انسان کو ایسا دائمی سکون عطا کرتا ہے کہ جو اسے دن بھر کی تھکن دور کرنے کے مقام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے گھر کو جنت کی طرح رکھے، جنت کی طرح بے ان معنی کہ وہاں پر سکون ہو، وہاں پر پریشانی نہ ہو، وہاں پر اطمینان ہو، وہاں پر اچھی اچھی باتیں ہوں، انسان کی سوچ اور فکر کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کا ماحول ہو، اور انحراف سے پاک ماحول میں جب انسان اپنی زندگی کے ایام گزارے گا تو یقینی طور پر سوچ زیادہ سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ مبارک کے احقاف کی پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکیں بلکہ جو ان کے پکارنے تک سے بے خبر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں، جو گڑگڑاتے ہیں، یہ رسائی یقینی طور پر کوئی سننے والا ہے، اور وہ سننے والی ذات پروردگار متعال کی ذات ہے۔ جی ہاں سامعین، سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ، محترم سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر گھریلو اور سماجی تعلقات و روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے، تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں، اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے، اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے۔ جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت، جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں، اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان، امتِ مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد، آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ مام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے, سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے, یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے, دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے, اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
سامعین ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین, اب پیش خدمت ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ایران سے شائع ہونے والی کچھ خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج جمعے کے روز اخبارات شائع نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے کچھ ویب سائٹس کا انتخاب کیا ہے۔ تو پہلے تسنیم نیوز ویب سائٹ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملک اور اس کی سرحدوں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت اچھی ہے، ایران کے وزیر داخلہ مومنی۔ عراقچی سے تین یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونی رابطہ۔ عراقچی نے صہیونی حکومت کے جنگی جنون کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ شام پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ روس، آرمانیا میں یورپی سرمایہ کاری اچھی نیت سے نہیں ہے۔ سمین، ایرنا نیوز ویب سائٹ کی بات سرخیاں۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے خلاف یورپ کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر عراقچی کی تنقید۔ ایران سفارتکاری اور میدان میں دونوں میں کامیاب رہا ہے، قومی اتحاد کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے رکن بہنام سعیدی کا بیان۔ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے چین۔ برازیل کے صدر نے ٹرمپ کے ٹیرف کو زبردستی کا ٹیکس قرار دیا۔ امریکہ عراق میں اپنے سفارت کاروں کو واپس بھیج رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی کارروائی میں پانچ صہیونی فوجی زخمی۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے اخبار ڈان کی بات سرخیاں۔ ٹرمپ کا پاکستان کے دورے کا کوئی شیڈول نہیں ہے وائٹ ہاؤس۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کے نتیجے میں 21 روز کے دوران 178 افراد جاں بحق۔ این ڈی ایم اے، موسمیاتی تبدیلیوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ مذاکرات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ روس سے جنگ کے دوران یوکرائن میں نئے وزیر اعظم کا تقرر۔ ایران کی تین ایٹمی تنصیبات میں سے صرف ایک کو شدید نقصان پہنچا، نئے امریکی جائزے میں تصدیق۔ سامعین، اخبار جنگ کی بات سرخیاں۔ امریکہ، قطر، مصر کی غزہ جنگ بندی کی کوششیں جاری۔ شام پر اسرائیلی حملے خطے کے لیے خطرہ ہیں، ترک صدر اردوغان کا بیان۔ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے امریکہ۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریلوے معاہدہ طے پا گیا۔ اسحاق ڈار اس ماہ امریکہ کا اہم دورہ کریں گے۔ سامعین، اخبار جنگ میں ایک مقالہ چھپا ہے جس کا عنوان ہے غزہ بچوں اور بھوکوں کا قبرستان۔ اس مقالے کے لکھنے والے ہیں الطاف حسین قریشی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت آنے ہی والی ہے، ہر گزرنے والا دن آنے والے واقعات کی خبر دے رہا ہے۔ دکھ ہے کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل جس ڈٹائی اور سنگ دلی سے فلسطینیوں کو انجانے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اس کے آگے پورا عالم بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، اس منظرنامے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے نرغے میں ہیں۔ اقوام متحدہ، جس کے ارکان کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے اور جو قیام امن کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اس کی طرف سے گائے بگاہے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، مگر ظلم کا ہاتھ پکڑنے اور مظلوم کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آزاد ملک تعداد میں جن کی تعداد جو ہے آزاد مسلم ممالک کی تعداد بھی 57 تک جا پہنچی ہے اور ان کی عالمی تنظیم OIC کے نام سے قائم ہے جو وقفے وقفے سے اپنے وجود کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں امریکہ اور یورپی اقوام انسانی حقوق، جمہوری بدوباش اور امن عامہ کا پرچم تھامے ہوئے تھیں، مگر وہ غزہ میں انسانیت کی تذلیل کا روزانہ ایک خوش آشام اور دل گداز منظر دیکھتی ہیں اور آنکھیں بند رکھتی ہیں۔ ایک وقت عرب لیگ کا بڑا چرچا تھا، مگر اب وہ خواب خرگوش کی لطف اٹھا رہی ہے۔ غضب خدا کا کہ یہ امریکہ جو اپنے آپ کو مغربی تہذیب کا امام سمجھتا اور اپنی معاشی اور فوجی طاقت سے پوری دنیا پر حکمرانی کرتا آیا ہے، اس نے بھی غزہ میں فلسطینیوں کا خون بہنے سے روکنے کے بجائے سیز فائر کے معاملے میں اپنا ویٹو بار بار استعمال کیا۔ بنیادی طور پر اس انتہائی سنگین معاملے میں امت مسلمہ کو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، مگر وہاں انتشار اور داخلی خلفشار کا یہ عالم ہے کہ گھر کے چراغ ہی سے گھر جل اٹھا ہے۔ آئے دن 50-60 فلسطینی اسرائیل کی تھنگینیوں سے شہید کر دیے جاتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسرائیل ستم کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے۔ خبر آئی ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کے لیے ایک تنظیم قائم کی ہے۔ امداد حاصل کرنے کے لیے بھوکے بچے قطار میں لگے ہوئے تھے کہ ان پر زہریلا اسپرے کیا گیا اور سینکڑوں بچے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ دل ہلا دینے والے یہ مناظر پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اسرائیل نے اس امر کا پورا اہتمام کیا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں تک کوئی امداد نہ پہنچ پائے اور وہ بلک بلک کر اس دنیا سے سدھار جائیں۔ فلسطینیوں کا سب سے بڑا روزگار مچھلیاں پکڑنا اور انہیں فروخت کرنا تھا۔ اب اسرائیل نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ سمندر کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اس پر فلسطینیوں کی یہ آہ و بکا سننے میں آ رہی ہے کہ اگر انہیں سمندر سے دور رکھا گیا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا نئی نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سمیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات، پہلے روزنامہ انقلاب کی کچھ سرخیاں۔ بوگوٹا کانفرنس میں غزہ نسل کشی کے تدارک کے لیے اسرائیل کے خلاف اقدامات کا اعلان۔ فلسطینیوں کو فلسطینی ہونے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، یو این میں فلسطینی سفیر۔ ICC نے نتنیاہو گلینٹ کی گرفتاری وارنٹ منسوخی کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی مداخلت کے بعد شام کے متنازع علاقے سویدا سے اسرائیلی اور شامی فوجیں نکل گئیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل نے ہر دن بچوں سے بھرے ایک کلاس روم کا قتل کیا ہے، یو ایس ایڈ کے خاتمے کے سبب 500 ٹن ہنگامی خوراک کا ضیاع۔ سمین اخبار، قومی آواز کی سرخیاں۔ وگنیش کا بہیمانہ قتل، بابا صاحب کے آئین پر سیدھا حملہ۔ بی جے پی حکومت دلت مخالف، ہریانہ قتل واقعہ پر کانگریس حملہ آور۔ دنیا میں ہندوستان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ کل جماعتی وفد کے رکن رہے انند شرما نے خارجہ پالیسی میں اٹھایا سوال۔ سامعین، اب آئیے اخبار انقلاب کے ادارے پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے نتن یاہو کی شامت اعمال۔ اخبار لکھتا ہے کہ اقتدار پر قابض رہنے کا جنون دو اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، یا تو اقتدار میں غیر معمولی کشش دکھائی دیتی رہے، یا پھر اقتدار سے ہٹنے کے بعد کے خطرات سے ہیبت طاری ہوتی ہو۔ نتن یاہو موخر و ذکر کا شکار ہیں۔ جس دن وہ حکومت میں نہیں رہ جائیں گے، ان کے خلاف کرپشن کی فائل کھل جائے گی۔ یہ فائل بند ہی رہے اس لیے وہ آئندہ دنوں اور مہینوں میں کیا کریں گے یہ کہنا مشکل ہے۔ البتہ فی الحال ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ اقتدار میں جمے رہیں، مگر اب ان کا تخت ڈانو ڈھول ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں پارلیمانی انتخابات اکتوبر 2026 میں ہونے ہیں، یعنی اس میں کم و بیش سوا سال کا وقت ہے۔ غزہ کے خلاف جنگ پونے دو سال تک جاری رہ سکتی ہے، تو کیا سوا سال تک نتنیاہو کی حکومت نہیں جاری رہ سکتی؟ یقیناً رہ سکتی ہے، مگر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے چھوٹی سیاسی پارٹیاں بدزن ہو کر علیحدہ ہونے لگی ہیں۔ متنازع پالیسیوں میں سے ایک وہ ہے جس کا تعلق فوج میں لازمی خدمت دینے کا وہ طریقہ ہے جو اسرائیل میں رائج ہے۔ یہ سب کے لیے لازمی ہے، مگر کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ یہ جھگڑا حال ہی میں سامنے نہیں آیا، بلکہ اس کے تانے بانے بہت پرانے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے غزہ اور اہل غزہ کو کوئی راحت مل سکتی ہے؟ افسوس کہ اس کا امکان کم ہے، کیونکہ نتنیاہو کی سیاسی طاقت کم ہونے کی وجہ سے انہیں بائیں بازو کی پارٹیوں کا دباؤ قبول کرنا ہوگا جو غزہ کے خلاف جنگ کو روکنے کے خلاف ہیں، مگر نتنیاہو پر امریکہ کا کافی دباؤ ہے۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ روکی جائے، انہیں نوبل انعام کی فکر ستا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے۔
آن رحیم سامعین، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے پیش ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ شام میں اسرائیلی جارحیت اور تشدد میں شدت، عبوری حکومت کے متعدد عہدیداروں کا قتل اور الجولانی کے فرار کی افواہ۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے سربراہ کا بیان، ایران کی قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی مذمت۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما آنند شرما کی پریس کانفرنس، صہیونی حکومت کی جارحیت اور جرائم پر ہندوستان کی خاموشی پر سخت تنقید۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل سے۔ المیادین ٹی وی چینل نے شامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرع اپنی فیملی کے ساتھ دارالحکومت دمشق سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ المیادین چینل نے شامی ذرائع کے حوالے سے شام کی عبوری حکومت کے وزیر دفاع سمیت شامی حکومت کے تین اعلی حکام کے قتل کی بھی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک فوجی بریگیڈ نے دمشق میں واقع سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پر اچانک حملہ کر کے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاکہ نشریاتی مواد پر عسکری نگرانی ممکن ہو سکے۔ المیادین نے مقامی ذرائع کے حوالے سے سویدا کے مضافات میں مقامی گروہوں اور مسلح قبیلوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی اور بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے دوران شام کی فضاؤں میں اسرائیلی جنگی طیارے پرواز کرتے رہے۔ مقامی ذرائع نے سویدا میں بجلی سپلائی اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صہیونی جنگی طیارے تدمور ہومس روڈ پر قبائلی جنگجوؤں کے ایک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا۔ ان ذرائع نے شہر ہومس پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی خبر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے 4 ڈرون طیارے صوبہ درعا کی فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی ایک بڑی تعداد شام کی فضاؤں میں داخل ہو گئی اور ہومس، درعا اور سویدا کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ 16 جولائی کو اسرائیلی فضائیہ نے دمشق میں واقع شام کے صدارتی محل اور اس ملک کی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا، اور اسی دن سویدا کے مقامی گروہوں اور شام کی عبوری حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، اور اسی حالت میں اسرائیل کے جنگی طیاروں نے درعا اور دمشق پر حملے کیے تھے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ شام سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ السویدا اور بعض دیگر علاقوں میں جھڑپیں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ بعض رپورٹوں میں شام سے الجولانی کے فرار کی خبروں کی تردید کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شام کے اندر اسرائیلی مداخلت اور اس کے حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے اس حوالے سے اسرائیلی حکومت کو کوئی پیغام دیا ہے یا ناراضگی ظاہر کی ہے، تو انہوں نے اس سوال کے جواب دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے بقول ان کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ اب یہ بات کسی پر بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ چاہے فلسطین اور غزہ ہو یا خطے کے دیگر ممالک، ہر ملک کے خلاف صہیونی جارحیت اور جرائم میں امریکہ نہ صرف یہ کہ بھرپور حمایت اور مدد کرتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر خود بھی براہ راست مشارکت سے پیچھے نہیں رہتا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں اپنا ہنگامی اجلاس تشکیل دے کر عام شہریوں کے خلاف جارحانہ حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان حملوں کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت علاقائی امن و استحکام کے خلاف سنجیدہ خطرہ بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کو ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ و جارحیت کا ہی سلسلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو امریکہ کی بے تحاشا اندھی حمایت حاصل ہے، جس کی بنا پر وہ ہر قسم کی جارحیت کا ارتکاب کر رہی ہے اور اس نے دانستہ طور پر ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں جاری رہی ہیں اور ایران سیف گارڈ معاہدے پر عمل کرتا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ غاصب صہیونی حکومت نے غیر فوجی تنصیبات من جملہ اسپتالوں، رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 1100 سے زائد نہتے عام شہری شہید ہوئے، جن میں 41 بچے اور 126 عورتیں شامل ہیں۔ اور یہ ناقابل انکار حقائق غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ اور وحشیانہ ماہیت کو بخوبی ثابت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے بھی سلامتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے دمشق، درعا اور سویدا پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی کڑی مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مغربی ایشیا میں بدامنی کی ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہے اور شام پر اس کے حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں جن سے شام کا امن و استحکام خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ شام، لبنان، غزہ اور ایران کے خلاف جارحیت کا ذمہ دار اسرائیل ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں اسرائیلی مداخلت اور جارحیت کی مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی مداخلت اور جارحیت میں توسیع غیر متوقع نہیں ہے۔ انہوں نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی مداخلت سے شام میں بدامنی اور خون ریزی میں شدت آئی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ شام میں اسرائیلی جارحیت اور مداخلت سے علاقے میں کشیدگی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے مقابلے میں عالمی سطح پر اتحاد کی ضرورت ہے۔ یونیسکو نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی سینٹر پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی مذمت کی ہے۔ یونیسکو کی سربراہ آڈری آزلوے نے 12 روزہ جارحیت کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIB پر صہیونی حکومت کی بمباری کی مذمت کی۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 12 روزہ امریکی صہیونی جارحیت کے دوران صہیونی حکومت نے 16 جون کو ایران کے ریڈیو اور ٹی وی سینٹر پر بمباری کر دی تھی جس میں 2 صحافی شہید ہو گئے تھے۔ یونیسکو نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ دار بین الاقوامی اداروں سے اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیسکو کی سربراہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور کنونشن میں ابلاغیاتی اداروں اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یونیسکو کی سربراہ نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22/22 کے مطابق جنگوں میں میڈیا ہاؤسز کو استثناء حاصل ہے اور ان پر کسی بھی ملک کو حملے کا حق نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف سے مطالبہ کیا ہے کہ 12 روزہ صہیونی جارحیت میں ایرانی بچوں کے حقوق کی پامالی کا نوٹس لیا جائے اور اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ خواتین اور خاندانی بہبود کے امور میں صدر ایران کی معاون زہرا بہروز آذر نے یونیسیف کے ایگزیکیوٹو ڈائریکٹر کے نام مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ ایران کے خلاف 12 روزہ امریکی صہیونی جارحیت میں وسیع پیمانے پر بچوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے اس مراسلے میں لکھا ہے کہ یونیسیف اپنے فرائض کے مطابق اس حوالے سے صہیونی حکومت کے خلاف ضروری قانونی چارہ جوئی کرے۔ زہرا بہروز آذر نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ 12 روزہ وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 4 حاملہ خواتین سمیت 126 خواتین اور 40 بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ پر جارحیت کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے خان یونس کے مغرب میں المواسی کے علاقے میں الاقصا یونیورسٹی کے اطراف کے علاقوں پر جارحانہ حملے کیے۔ اس علاقے میں صہیونی فوج نے خیمہ بستیوں کو بھی نشانہ بنایا جہاں 5 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد دیگر زخمی ہو گئے۔ الشافعی کے علاقے میں بھی رہائشی مکانات پر صہیونی فوج کے حملے میں کئی فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے مشرق میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ غزہ کے مشرقی اور مغربی علاقوں پر صہیونی فوج نے گولہ باری بھی کی ہے جبکہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو فائرنگ کا بھی نشانہ بنایا۔ النصیرات کیمپ پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی جنگی کشتیاں غزہ کے سواحل کو بھی مسلسل جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے شہر غزہ میں غاصب صہیونی فوج کی ایک بکتر بند گاڑی کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سرایا القدس نے شہر غزہ کے التفاح محلے میں ایک کاروائی میں اسرائیلی فوج کی ایک بکتر بند گاڑی کے راستے میں بم دھماکہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ سرایا القدس نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ اس نے شہر خان یونس میں غاصب اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے جس پر صہیونی سوار تھے۔ اس کاروائی میں جو صہیونیوں کے ساتھ مقابلے پر منتج ہوئی، متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جمعے کی صبح بھی صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ میں استقامتی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں اپنے پانچ فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ صہیونی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے جنوبی لبنان میں پیش قدمی کرتے ہوئے مرجعیون شہر کے میس الجبل قصبے پر ملبہ صاف کرنے والے بلڈوزر کو دھماکے کے ساتھ اڑا دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جمعے کی صبح الجبل قصبے میں داخل ہونے کے بعد جو مرجعیون شہر کا حصہ ہے مغربی محلوں کی طرف پیش قدمی کی۔ قابض صہیونی فوج نے اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد جنوبی لبنان میں مقامی کونسلوں کے دو بڑے بلڈوزروں میں بارودی سرنگیں نصب کر دیں، جس کے نتیجے میں دونوں بلڈوزر دھماکوں سے تباہ ہو گئے۔ یہ بلڈوزر تباہ شدہ مغربی محلوں سے ملبہ اٹھا رہے تھے۔ صہیونی فوجیوں نے چار پہیا گاڑیوں پر سوار ہو کر قصبے کے اندر آمد و رفت بھی انجام دی ہے، جو کہ لبنان کے خود مختاری کی سریح خلاف ورزی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے غزہ میں استقامتی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے پانچ فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ العربی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پانچ فوجی مشرقی غزہ کے شجاعیہ علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں نے تل ابیب کے ایک ایکسپریس وے کے ایک حصے کو بند کرتے ہوئے صہیونی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ معاہدہ طے کرے۔ تل ابیب میں اس مظاہرے کے شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ایک بینر اٹھایا رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ نتنیاہو عوامی عزم پسپا ہونے کا باعث بنے ہوئے ہیں، جبکہ سارے قیدیوں کو رہا کرایا جانا چاہیے۔ نتنیاہو کے مخالفین اور صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ اور لاواحقین کا یہ خیال ہے کہ نتنیاہو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ بہت ہی معمولی سطح کے سمجھوتے کے تحت مخالفین کی آواز دبائی جائے اور غزہ کے خلاف جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر آنند شرما نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملے پر ہندوستان کی خاموشی کو حیران کن قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کئی ممالک امید کر رہے تھے کہ ہندوستان اس مسئلے پر کچھ ضرور بولے گا۔ کانگریس کے ایوان بالا راج سبھا کے رکن آنند شرما نے مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی خارجہ پالیسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کا عالمی اثر و رسوخ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بیان انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دیا ہے۔ آنند شرما نے کہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد جس طرح سے فلسطین کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور وہاں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ہندوستان کے اسرائیل اور فلسطین دونوں سے بہتر تعلقات ہیں، تو پھر ہندوستان نے اسرائیل سے حملہ روکنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کانگریس لیڈر نے امریکہ سے ممکنہ ٹریڈ ڈیل پر بھی اپنی رائے پریس کانفرنس میں ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی دباؤ میں ٹریڈ ڈیل نہیں کی جانی چاہیے. انہوں نے خاص طور سے زراعت اور ڈیری شعبے کو لے کر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ شعبہ ہندوستان کے لیے حساس ہے اور انہیں فوری طور پر نہیں کھولا جا سکتا. اور اسی کے ساتھ خبریں یہیں پر ختم ہوتی ہیں.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین خبروں کے بعد سے لے کر نشریات کے اختتام تک کے پروگراموں کی تفصیل ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا, پھر پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا. اس کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا. پھر آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق شام 7 بجے خبروں کا تیسرا بلٹن سن سکیں گے. اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا. جی ہاں سامعین ان پروگراموں کی ترتیب آپ نے سماعت فرمائی, تو اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے نواز ہے اور بن گا